أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے. بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں. پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے, اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے, اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران, تیسری مجلس. جی ہاں سامعین, ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, شب بیداری نیند کی لذت کو بڑھاتی ہے اور بھوک کھانے کی لذت میں اضافہ کرتی ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, جہالت اور کنجوسی مذموم ترین عادتیں ہیں. سامعین, ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ لیل کی آیت نمبر 1 سے 11 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے. سامعین, ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے, کیونکہ وہ موت سے واقف نہیں ہیں اس لیے اسے ناپسند کرتے ہیں, اور اگر وہ اسے جانتے, خدا عز و جل کے دوستوں میں سے ہوتے تو موت سے محبت کرتے اور جان لیتے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے. سامعین, اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے, اس کے بعد پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آج کا ایران۔ آج کا ایران پروگرام کے بعد پروگرام صبح امید نشر ہوگا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے بستر مرگ کو اپنے گھر والوں کے سامنے یاد کرو، کیونکہ نہ کوئی طبیب تمہیں اس سے بچا سکتا ہے اور نہ کوئی دوست تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے۔ بعض اہم خبروں کا خلاصہ، غزہ پر صہیونی فوج کی شدید بمباری، درجنوں شہید اور زخمی، فلسطینی مجاہدین کے تل ابیب اور دیگر صہیونی ٹھکانوں پر جوابی حملے، اسرائیلی فوج پر حزب اللہ کے تابر توڑ حملے جاری، تازہ حملے کی خبر، اور ہندوستان میں بی جے پی کی مسلم دوستی۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ آغاز کرتے ہیں غزہ سے۔ غزہ میں رہائشی علاقوں اور مظلوم فلسطینیوں کے مکانات، اسکولوں اور اسپتالوں پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ جنگ غزہ کے 33ویں دن بھی غاصب صہیونی حکومت نے مختلف علاقوں پر اپنے جارحانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ غاصب صہیونی حکومت نہ صرف رہائشی علاقوں اور مکانات پر وحشیانہ حملے کر رہی ہے، بلکہ وہ اسکولوں، اسپتالوں اور شہری تنصیبات کو بھی اپنا ہدف بنا رہی ہے، اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہر طرح کی جارحیت کا ارتکاب کر رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ میں النصیرات کیمپ پر بمباری کی، اور رہائشی مکانات پر گرنے والے بموں کے نتیجے میں دسیوں فلسطین عام شہری شہید و زخمی ہو گئے۔ مشرقی غزہ میں شجاعیہ کے علاقے پر بھی صہیونی جارحیت میں 10 فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے القسام بریگیڈ نے صہیونی جارحیت کے جواب میں تل ابیب اور اس کے اطراف کے علاقوں میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر میزائل حملے کیے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے القسام بریگیڈ نے صہیونی جارحیت کے جواب میں تل ابیب اور اس کے اطراف کے علاقوں میں جملہ گوشدان، سدیروت اور مفلاسیم کو جوابی میزائلوں کا نشانہ بنایا، جبکہ تل ابیب کے مختلف علاقوں میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ صہیونی ذرائع نے بھی اعلان کیا کہ القسام بریگیڈ کے میزائل حملوں کے بعد بن گورین ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ القسام کے یہ میزائل حملے ایسے وقت انجام پائے جب صہیونی وزیر جنگ کی تقریر جاری تھی۔ غاصب صہیونی فوج کے کمانڈر نے اعتراف کیا کہ ہم غزہ میں حماس کے خلاف بہت پیچیدہ، مشکل اور بھاری اخراجات والی جنگ میں پھنس گئے ہیں۔ غزہ کے جنوبی محاذ میں صہیونی فوجی کمانڈر یارون فینکل مین نے کہا ہے کہ غزہ میں ہمیں حماس کے خلاف بہت پیچیدہ، مشکل اور بھاری اخراجات والی جنگ کا سامنا ہے۔ غزہ کے قریب ایک نامعلوم علاقے میں ایک ٹینک کے پاس سے گفتگو کرتے ہوئے صہیونی فوجی کمانڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت عرصے کے بعد ہماری فوج پہلی بار غزہ شہر میں جنگ کر رہی ہے۔ اس صہیونی فوجی کمانڈر نے اعتراف کیا ہے کہ ایک مہینہ قبل حماس نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں کاری ضرب لگائی تھی، اور ہمیں اپنے مشن میں ناکامی ہوئی، اور اس سخت آپریشن نے مجھے آگ میں جھونک دیا۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں اور اندھادھن بمباریوں اور فلسطینیوں کی نئی نسل کشی کے خلاف پوری دنیا میں احتجاجی مظاہرے بدستور جاری ہیں۔ اس درمیان ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی حکومت کی مذمت میں لوگوں نے انوکھے انداز میں کفن پہن کر مظاہرہ کیا۔ ناروے کے شہریوں نے دارالحکومت اوسلو میں کفن پہن کر ریلوے اسٹیشن کی زمین پر لیٹ کر ان 10,000 فلسطینیوں کی یاد منائی، اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا جو غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباری میں شہید ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر اس بارے میں وائرل ہونے والی تصاویر کو صارفین کی توجہ بے حد مرکوز ہوئی. ان مظاہرین نے کفن پر عباس جنگ بندی جیسے نعرے لکھے اور عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں جاری عام شہریوں کا قتل عام بند کرائیں. ناروے کے وزیر خارجہ نے غزہ کی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہاں کی بحرانی صورتحال کو وحشتناک قرار دیا. انہوں نے کہا کہ غزہ کے عوام دھماکوں کی آوازیں سن کر اور جارحانہ حملوں کی زد میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور نتیجے میں اب تک 10,000 سے زائد مارے جا چکے ہیں جن میں نصف سے زائد بچے شامل ہیں, جبکہ شہید و زخمی ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ناروے کے وزیر خارجہ نے کہا کہ صورتحال یوں ہی جاری رہنے کی ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے. مراکش میں بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے سڑکوں پر غزہ کے مظلوم عوام سے اپنی ہمدردی و یکجہتی کا اظہار کیا. مراکش کے شہر طنجہ میں لوگوں نے بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر فلسطینیوں سے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا. مظاہرین نے صہیونی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی اور فلسطینی بچوں کے قتل عام کی سخت الفاظ میں مذمت کی. دوسری جانب انسانی حقوق کے لیے سرگرم سینکڑوں امریکی یہودیوں نے پرامن طریقے سے مجسمہ آزادی پر قبضہ کر لیا. انہوں نے اس موقع پر غزہ کے عام شہریوں پر صہیونی حکومت کی بمباری اور نسل کشی کے خاتمے اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا. فلسطین کے وزیر صحت نے بتایا ہے کہ غزہ پٹی پر غاصب اسرائیلی افواج کی بمباری کے نتیجے میں طبی عملے سے وابستہ 192 افراد شہید ہو چکے ہیں. انٹرنیٹ چینل عربیہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے وزیر صحت می الکیلا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ غزہ پٹی کے آدھے سے زیادہ اسپتال بمباری کی وجہ سے یا ایندھن ختم ہونے یا بجلی منقطع ہونے کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ غزہ پٹی کے کل 35 اسپتالوں میں سے صرف 18 اسپتال ہی کام کر رہے ہیں. ادھر ہلال احمد سوسائٹی نے بتایا کہ غاصب اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں انسان دوستانہ امداد کے حامل ہلال احمد سوسائٹی کے قافلوں پر بھی حملہ کیا ہے. دریاسنا غزہ پٹی کے اسپتالوں کے سربراہ نے غزہ پٹی میں واقع اسپتالوں کے المناک صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پٹی کے شمال میں واقع اسپتالوں کو ادویہ اور غذائی اشیاء کی شدید قلت کا سامنا ہے. فلسطینی استقامت میں بعض باخبر ذرائع نے خبر دی ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن تیاری اور پلاننگ 10 سال پہلے شروع کر دی گئی تھی. فارس خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق رائے الیوم نے بعض باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ حماس کے سیاسی رہنما کئی برس قبل غزہ کے ارد گرد کے علاقوں پر حملے اور صہیونی حکومت کے ساتھ جنگ سے آگاہ تھے, لیکن وہ اس حملے کے وقت ٹیکٹکس اور اس کی وسعت سے بے خبر تھے اور اس سے فقط القسام بریگیڈ کی فوجی کونسل ہی مطلع تھی. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ غزہ کے ارد گرد کے علاقوں کی آزادی اور غزہ کے مجاہدین کے سرحدی علاقوں پر حملے سے متعلق پلاننگ حالیہ 10 برسوں کے دوران تیار کی گئی اور اس سلسلے میں کافی ٹریننگ بھی دی گئی تھی. فلسطین کی استقامت نے رواں برس 7 اکتوبر کو ہفتے کے دن تل ابیب کے ٹھکانوں کے خلاف غزہ سے طوفان الاقصی آپریشن شروع کیا. صہیونی حکومت نے اپنی شکست کے تلافی اور استقامت کے آپریشن کو روکنے کے لیے غزہ پٹی کی تمام گزرگاہوں کو بند کر دیا ہے اور وہ اس علاقے پر مسلسل بمباری کر رہی ہے. ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے تاجکستان اور ازبکستان کے لیے اپنے دوروں میں شامل پروگراموں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی میں پڑوسی مسلمان اور ہم خیال ملکوں کو ترجیح حاصل ہے. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے تاجکستان کے دورے پر روانہ ہونے سے قبل مہر آباد ایئرپورٹ پر اپنے اس دورے کے پروگراموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وسطی ایشیا کا علاقے ایسے ممالک پر مشتمل ہے جو کافی توانائی کے مالک ہے. ان ممالک کے ساتھ ایران کے روابط اور تعلقات کا فروغ حکومت کے ایجنڈے میں شامل ہے. صدر سید ابراہیم رئیسی نے تاجکستان کے بعد ازبکستان کے اپنے دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان دوروں میں ان ملکوں کے حکام سے خاص طور سے غزہ کے بارے میں گفتگو ہوگی, اس لیے کہ پوری دنیا کو اس علاقے کے عوام کے المناک صورتحال کے بارے میں گہری تشویش ہے. حزب اللہ لبنان کے جوانوں نے صہیونی فوج پر شدید حملے کی اطلاع دی ہے. لبنان کی اسلامی مزاحمتی تحریک نے لبنان اور مقبوضہ فلسطین کی سرحد پر واقع ایک فوجی اڈے کے پاس صہیونی فوج کی پیادہ فوج کے خلاف نئے آپریشن کی اطلاع دی ہے. حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق 2:11 بجے کے قریب حزب اللہ کے نوجوانوں نے شومیرا اڈے کے پاس سینی فوج کے پیادہ عناصر کو مناسب ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے سینی فوجی ذرائع نے بھی اعلان کیا تھا کہ القسام بریگیڈ کے میزائل حملوں کے بعد بن گورین ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ باراک اوباما انتظامیہ میں پینٹاگون کے ایک سابق اہلکار نے کہا ہے کہ اسرائیل کو 33 روزہ جنگ میں حزب اللہ کے ہاتھوں شرمناک شکست سے سبق سیکھنا چاہیے۔ امریکی وزارت دفاع کے سابق اہلکار کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ کی موجودہ جنگ میں اپنے کسی بھی اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ کچھ مغربی اور سینی ذرائع ابلاغ اور حلقے غزہ پٹی میں غاصب حکومت کی جارحیت کے سنگین نتائج سے خبردار کر رہے ہیں۔ وہیں امریکی وزارت دفاع کے ایک سابق اہلکار کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ جنگ میں اپنے لیے انتہائی اور غیر حقیقی اہداف مقرر کیے ہیں، اور جس طرح وہ لبنان کے ساتھ جولائی 2006 کی جنگ میں ناکام ہوا تھا، اسی طرح غزہ کے ساتھ موجودہ جنگ میں بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے گا۔ باراک اوباما انتظامیہ میں مشرق وسطی کے امور کے لیے امریکی نائب معاون وزیر دفاع اینڈریو آکسم نے جنگ غزہ اور اس جنگ میں جارے اور غاصب حکومت طرف سے اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے اختیار کی گئی پالیسی کے بارے میں ایک بیان میں یہ بات کہی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ہندوستان کی ریاست راجستھان میں ہونے والے ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے سلسلے میں بی جے پی نے اپنی مسلم دوستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہندوستان میں 5 ریاستوں کے مرحلہ وار اسمبلی انتخابات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ان ریاستوں میں راجستھان بھی شامل ہے۔ اسی ریاست میں بی جے پی کی مسلم دوستی کا واضح نمونہ سامنے آیا ہے، لیکن پھر جلد ہی صورت حالت بدل گئی۔ ہندوستان کی 5 ریاستوں میں ریاستی اسمبلیوں کے لیے مرحلہ وار انتخابات کا سلسلہ 7 نومبر کو شروع ہو گیا، اور 36 گڑھ کی 20 نشستوں اور میزورم کی تمام 40 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ 30 نومبر کو ان انتخابات کا آخری مرحلہ ہوگا، اور آخری مرحلے میں تلنگانہ میں پولنگ ہوگی۔ 5 ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی اب ایک دن 3 دسمبر کو ہوگی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، طرح میری قسمت بدل جائے۔ مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے۔ الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا، میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا، تمنا کلیاں میرے معبود کھل جائے، تمنا کی یہ کلیاں میرے معبود کھل جائے، الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، نہیں ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے، کلی کے قلب عشرت سے اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے، اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے، الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے،
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جاہل اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران، معزز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنیاوی و اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران ایران کی سرگرمیوں اور غزہ کی صورتحال کے حوالے سے ایران کی سفارتی کاوشوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے سامراج کے خلاف جد و جہد کے قومی دن کی آمد کی مناسبت سے ہزاروں کی تعداد میں اسکولی طلباء نے ملاقات کی۔ اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ غزہ پر بمباری فوری طور پر بند اور صہیونی حکومت کے لیے تیل اور دیگر اشیاء کی سپلائی روک دینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت غزہ کا میدان حق و باطل کا میدان ہے، جہاں کامیابی ایمان کی طاقت کی ہوگی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اس موقع پر غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی فوج کی وحشیانہ بمباریوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ غزہ کے لوگوں نے اپنے صبر و استقامت کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ان کی حمایت میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ انہی مغربی ملکوں برطانیہ، فرانس، اٹلی اور خود امریکہ کی مختلف ریاستوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل کر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان ملکوں کی عزت خاک میں مل گئی ہے، اور یہ وہ حکومتیں اور ممالک ہیں جو کسی بھی چیز کا جواز پیش نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی علاج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک احمق نے کہا ہے کہ برطانیہ میں فلسطینی عوام کی حمایت میں اجتماع ایران کا کام ہے، تو کیا لندن پیرس کی بسیج ایران کی رضاکار فورس نے یہ کام کیا ہے؟ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ غزہ کا میدان غزہ اور اسرائیل کا میدان نہیں ہے، بلکہ حق و باطل کا میدان ہے۔ ایک طرف میدان ایمان ہے اور ایک طرف سامراجی طاقت ہے۔ البتہ سامراجی طاقت بم اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ جرائم اور مظالم کے ساتھ آئی، جبکہ ایمان کی طاقت اللہ کی مدد سے ان سب قوتوں پر غلبہ حاصل کرے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور فلسطین کی کامیابی حتمی ہے۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ شہداء فلسطین کے خون کی برکت سے دنیا کے عوام بیدار ہو گئے اور انہوں نے دوست اور دشمن کے فرق کو سمجھ لیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے ایران کے شہر سنندج میں عوام کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج فلسطین کی صورتحال دنیا کے مسلمانوں اور اقوام عالم کے لیے دردناک ہے، اور یہ صورتحال دشمنان اسلام کی پیدا کی ہوئی ہے۔ صدر مملکت ابراہیم رئیسی نے صوبہ کردستان کے شہر سنندج کے آزادی اسکوائر میں عوام کے اجتماع سے خطاب میں کہا کہ آج ہم غزہ میں جن حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانان عالم اور اقوام عالم کے لیے تکلیف دہ اور اذیت ناک ہے۔ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک بھیانک، کریہ اور سیاہ منظر ہے، اور غرور، تکبر، ظلم و زیادتی اور جارحیت کا ایسا منظر ہے کہ لوگ ایسے درندہ صفت انسانوں کو انسان کہتے ہوئے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً یہ انسان نہیں بلکہ جانور اور اس سے بھی بدتر ہیں۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ ان تمام مسائل کے باوجود فلسطینی جوان استقامت، عزت، احترام اور دشمنوں کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنے کے راستے پر گامزن ہیں، اور ہمیں ان کی اس استقامت و پائے مردی اور قربانیوں پر فخر کرنا چاہیے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ آج دنیا نے محسوس کر لیا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف جرائم کے اصلی عامل امریکی ہیں۔ وہ انسانی حقوق پامال کر رہے ہیں، اور جو انسانی حقوق کے دعوے دار اور ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ صدر رئیسی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غاصب صہیونی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس کی بنیاد قتل و غارت اور جہریت پر مبنی ہے، اور ایک جعلی حکومت ہے۔ کہا کہ دنیا کی بہت سی قوموں اور ممالک نے اسلامی جمہوری ایران کے موقف کی درستگی کو درک کر لیا ہے، اور شہداء فلسطین اور شہداء اقصی کے خون کی برکت سے دنیا بھر کے عوام بیدار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے دوست اور دشمن کے فرق کو سمجھ لیا ہے۔ سامعین، ایران نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کی نسل پرستانہ قتل عام کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری پر فوری طور پر عمل کریں۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے غزہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے جبالیہ کیمپ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ وحشیانہ اقدام غاصب صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کی فہرست میں شامل ایک اور شرمناک و مجرمانہ اقدام ہے۔ ناصر کنانی نے عالمی برادری، خاص طور سے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے نسل پرستانہ قتل عام کے وحشیانہ سلسلے کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری پر فوری طور پر عمل کرے۔ غزہ کے رہائشی علاقوں پر وحشیانہ صہیونی جارحیت ایک ماہ سے جاری ہے اور فلسطین کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق اب تک 10,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں نصف سے زائد صرف مظلوم اور ننھے بچے شامل ہیں۔ سامعین، ایران کی بری فوج کے کمانڈر ان چیف نے تاکید کی ہے کہ اقتدار 1402 بری فوجی مشقوں کے دوران مختلف فوجی یونٹوں نے کامیاب کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اقتدار 1402 فوجی مشقیں 27 اکتوبر سے اصفہان کے علاقے نصر آباد کے علاقے میں شروع ہوئیں۔ ان دو روزہ فوجی مشقوں کے دوران مختلف فوجی یونٹوں من جملہ پیدل فوج، بکتر بند، میزائل توپ خانے اور ایرو اسپیس ڈرون، انجینئرنگ، الیکٹرانک جنگ، جدید ٹیکنالوجی کی جنگ، سائبر اور دیگر فوجی یونٹوں نے حصہ لیا۔ ان فوجی مشقوں کے موقع پر ایران کی بری فوج کے کمانڈر ان چیف بریگیڈیئر جنرل سید عبد الرحیم موسوی نے کہا کہ اقتدار 1402 فوجی مشقوں کے دوران مختلف فوجی شعبوں میں دن اور رات میں مکمل مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوجی ٹیکٹک کا استعمال اور اہم کامیابیاں حاصل کی گئیں، جن سے مغربی ایشیا میں ایران کی بڑھتی ہوئی فوجی و دفاعی طاقت و توانائی کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کے مختلف یونٹوں میں جملہ پیدل فوج، بکتر بند، میزائل توپ خانے، ایرو اسپیس ڈرون، انجینئرنگ، الیکٹرانک جنگ، جدید ٹیکنالوجی کی جنگ، سائبر اور دیگر فوجی یونٹوں نے اپنی مکمل توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اقتدار 1402 بری فوجی مشقوں کے ترجمان بریگیڈیئر کریم چشک نے ان فوجی مشقوں کے دوران ایرانی ساختہ مختلف ہتھیاروں کے استعمال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فوجی مشقوں کے دوران فجر اور فتح نامی ایرانی ساختہ میزائلوں سے معینہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ سامعین، ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے دوحا میں فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ملاقات اور غزہ میں عام شہریوں، خاص طور سے عورتوں اور بچوں کے بہیمانہ قتل عام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے قطر میں اپنی سفارتکاری کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ملاقات اور صہیونی جارحیت اور غزہ میں عام شہریوں، خاص طور سے عورتوں اور بچوں کے بہیمانہ قتل عام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں دونوں فریقوں نے غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی خونریزی روکنے کے لیے رائے حل کے حصول کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ فلسطین کی حمایت ایک دینی، انسانی اور اخلاقی فریضہ ہے اور اس وقت امت مسلمہ کی جانب سے ماضی سے کہیں زیادہ مظلوم فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کیے جانے کی ضرورت ہے اور دنیا کے تمام حریت پسندوں، بیدار ضمیروں، نیز روشن خیال اور آزاد انسانوں کو چاہیے کہ وحشیانہ صہیونی جارحیت کے مقابلے میں نہتے اور مظلوم فلسطینی قوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے قطر کا اپنا دورہ مکمل کر کے انقرہ کا بھی دورہ کیا، جہاں غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کے بارے میں ترک حکام سے گفتگو کا عمل مکمل کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آج کا ایران یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نفس کا اسیر وحشی گھوڑے پر سوار ہے. سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید. صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہاد ایک عظیم نعمت ہے جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، جہاد مسلمانوں کی زندگی کا عظیم دستور و نظام ہے. جب بھی مومن کے وجود سے روح جہاد ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ایمان و اسلام سے محبت بھی جاتی رہتی ہے اور ہر طرف سے فتنے گھیر لیتے ہیں. ایک کے بعد ایک آزمائش سے دوچار ہوتا رہتا ہے. تارکین جہاد کے گھر، محلے، بازار اور منڈیاں بالآخر لعنت و شورش کا گڑھ بن جاتے ہیں اور وحشتناک قسم کے حالات کے سامنے ان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں. یہاں تک کہ کسی بھی کام کے قابل نہیں رہتے بلکہ ان کی نبض ہی رک جاتی ہے. جیسے جیسے جہاد سے دلچسپی کم ہوتی ہے، اسی تناسب سے دلوں سے وحی کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ لگاؤ اور محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. اس طرح دل خدائی اسرار سے خالی ہو جاتے ہیں. ان کے روشن دن بھی تاریک راتوں کی طرح ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے فیضان و تجلیات انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو جہاد کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اور اللہ کی عظمت و شان کے مطابق کلمہ پروردگار کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے ہیں. جس معاشرے میں ایسے مجاہدین زندگی بسر کرتے ہیں، وہ معاشرہ کبھی بھی مایوسی و پشیمانی کا شکار نہیں ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس معاشرے میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، وہی معاشرہ جس کے قبیلوں اور افراد میں یکجہتی ہوتی ہے، جس معاشرے میں بسنے والے مومن قریا قریا اور قصبہ قصبہ چل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں تک دعوت حق پہنچاتے ہیں، تو اللہ ان کے معاشرے کو ہمہ جہت کامیابیاں عطا کرتا ہے. اور جو معاشرہ اس فریضے کو ادا نہیں کرتا اور اس میں روح جہاد نہیں ہوتی، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس کو ختم ہونا ہی ہے. تاریخ شاہد ہے کہ کتنے ہی طاقتور ذلیل و خوار ہوئے، کتنے ہی مالدار فقیر ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے جہاد چھوڑ دیا تھا. جو لوگ بادشاہوں کے درباروں کے ارد گرد چکر کاٹتے رہے، آخرکار ذلیل و خوار ہوئے اور ان کے پاؤں چوم کر گزرنے لگے. قرآن کریم نے ان کا اس طرح ذکر کیا ہے، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ کر گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے. اگر ہم اللہ کے دین کی عظمت اور قدر کریں تو ہم اللہ کے یہاں اسی قدر اجر پائیں گے جس قدر ہم اپنے دلوں میں اس کے نام کی قدر و عظمت کو زندہ رکھیں گے. اور اگر ہم نے اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دی اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا نہ کیا تو اسی طرح اللہ کے یہاں ذلیل ہوں گے اور ہمارا نشان تک نہ رہے گا۔ اگر انسان زندہ اور باعزت رہنا چاہتا ہے تو اللہ کا نام اپنے دل کی تختی پر لکھ لے، اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو اکھاڑ باہر پھینکے جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، بلکہ اپنے خوابوں کو بھی اللہ سے غیر متعلق چیزوں سے پاک کر لے اور اپنی زبان حال سے اقرار کرے۔ ایسی زندگی سے قبر کی تنہائی بہتر ہے جس میں اللہ کی محبت نہیں، جس میں دعوت و تبلیغ نہیں، جس میں شریعت الہی کا نفاذ نہیں۔ پس ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جس میں تجلیات الہی کے لیے دل نہ ہو۔ اس فکر و شعور کو پوری امت میں اجاگر کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ ہمارا معاشرہ اور اپنی اقدار و روایات کھو چکا ہے، ان کو دوبارہ بحال کرنے اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کوششیں شروع کرے تاکہ ہمارا رب تمہیں نیست و نابود ہونے سے بچا لے۔ مومن جانتا ہے کہ اسے کس چیز کو کیسے ترجیح دینی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں بقدر ضرورت اعتدال رکھتا ہے، وہ اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ آخرت کی کیا اہمیت ہے اور اس فانی دنیا کے مقابلے میں کس حد تک آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ جس میں ہمیشگی ہے، دوام ہے، اس لیے مومن ہمیشہ اللہ کے حکم کو دنیاوی امور پر مقدم رکھتا ہے اور وہ فنا ہونے اور زائل ہونے والی اشیاء کو ہمیشہ باقی رہنے والے امور اور اشیاء پر ترجیح نہیں دیتا، بلکہ وہ دنیا کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے اس میں رہنا ہے، اور آخرت کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے آخرت کی زندگی میں رہنا ہے۔ نہ تو یہودیوں کی طرح دنیا ہی میں اٹک کر رہ جاتا ہے اور نہ عیسائیوں کی طرح دنیا سے بالکل کٹ کر رہتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو دنیاوی معاملات کو آخرت کے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے تاکہ آخرت میں وہ خود حقیر نہ بن جائے، کیونکہ جو لوگ دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد و محور بنا لیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں وہ آخرت کی بھلائیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص موت سے ہیبت کھاتا ہے وہ دنیا کی زندگی کی لذت بھی کھو دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص دشمن کو میدان جنگ میں سامنے دیکھ کر ہوش گنوا بیٹھتا ہے اور اپنی زندگی سے محبت کی خاطر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی مالی حالت اور زندگی کی فکر میں راہ جہاد سے فرار میں کامیابی سمجھتا ہے، وہ در حقیقت زندگی اور زندگی کے لوازمات سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص دنیا و مافیا کو چھوڑ کر جہاز سے پیچھے رہتے ہوئے اپنی عبادت گاہ میں تنے تنہا بیٹھا رہتا ہے، بالآخر اس عبادت گاہ سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پست حوصلہ اور کم ہمت لوگ ایک دن سب کچھ گنوا بیٹھیں گے اور سر کے بل گریں گے۔ جہاں تک بلند ہمت اور عالی حوصلہ لوگوں کا تعلق ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ستاروں بھری اس دنیا کی تعمیر کرتے ہیں، اس دنیا کو اپنے سامنے حقیر سمجھتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے کہ کوئی اور ان پر حکمرانی کرے، بلکہ اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتے ہیں کہ دنیا ان کے پیچھے چلے اور وہی حکومت کریں، اور ساری زندگی اس نظریے پر قائم رہتے ہیں کہ دنیا کی حاکمیت انہی کا مقدر ہے۔ اور جو لوگ موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں ان پر ہمیشہ زندہ رہنے کا راز کھل جاتا ہے اور ابدی زندگی کا راستہ پا جاتے ہیں، لیکن جو لوگ دنیا کی چکا چوند میں غرق ہو جاتے ہیں اور اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے، اپنے فرائض بھول جاتے ہیں، یہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ امت کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ اس طرح آنے والی نسل کو اس حال میں چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے غموں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان حیدر صاحب مالونی کالونی ملاڈ ویسٹ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام مجھے پسند ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، چاہے مذہبی پروگرام ہو یا سیاسی و سماجی، سب ایک سے ایک ہوتے ہیں۔ ولادت امام رضا علیہ السلام پر پیش کیا گیا پروگرام بہت پسند آیا، خدا جزائے خیر دے، آمین۔ اور سامعین محترم، رضوان حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک باسر شخص رہا کرتا تھا، جو اپنے مقام و منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور لوگوں کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ شہر میں کوئی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھا، اسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں مزہ آتا تھا، لوگ بھی بیچارے اس کے مقام و منصب کی وجہ سے اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ کوئی بھی اس کے کاموں پر اعتراض نہیں کرتا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اعتراض کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دن پردیسی درویش اس شہر میں کہیں سے آ نکلا۔ درویش بیچارے کو تو اس نابکار شخص کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور درویش بھی ایسا جس نے کبھی ایک چونٹی بھی نہیں ماری تھی۔ ایک دن قسمت کے مارے اس درویش کا اور اس نابکار شخص کا آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حالات سے بے خبر یہ درویش شہر کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس نابکار شخص کی نظر درویش پر پڑی۔ درویش کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اسے اذیت دینے کا ایک اور موقع مل گیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، اس شہر میں کوئی بھی میرے شر سے محفوظ نہ رہے، سب کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ خوف کے مارے لرزنا چاہیے۔ اس موذی شخص نے ایک پتھر اٹھایا اور درویش کے سر پر دے مارا۔ درویش کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے اپنے خون آلود سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ارد گرد کھڑے لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، اور ایک صاحب بولے، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ خاموشی سے چلتے بنو، ورنہ اور نقصان اٹھاؤ گے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے درویش کو ایک طرف لے جا کر اس نابکار کی پوری کہانی سنا ڈالی۔ درویش بھی سمجھ گیا کہ چپ سادھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور اسے چلتے ہی بنی۔ لیکن اس نے چلتے چلتے وہ پتھر اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا جو اس نابکار شخص نے مارا تھا۔ اس موذی شخص نے تعجب سے پوچھا، یہ پتھر تم نے اٹھا کر کیوں رکھ لیا؟ درویش نے کہا، وہ پتھر جو کسی درویش کا سر پھاڑ سکتا ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، شاید کسی دن کام آ جائے۔ اس بدماش شخص نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ درویش بھی کیسا احمق ہے، یہ پتھر اس کے بھلا کیا کام آئے گا۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تمام لوگوں کو خوش کر دیا اور انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ جی ہاں، دن رات ایک سے نہیں ہوتے، کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں۔ اس ظالم شخص کے ظلم و ستم کے خاتمے کا وقت بھی آن پہنچا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ اس شخص نے بادشاہ کے سامنے ایک ایسا کام کر دیا جو اسے پسند نہیں آیا، اور اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس شخص کو کنویں میں قید کر دیا جائے۔ اس شخص کو ایک کنویں میں قید کر دیا گیا۔ وہ اس تاریک کنویں میں اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا تھا۔ ہر روز اس کے لیے کچھ کھانا اور پانی ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں ڈال دیا جاتا، اور وہ اپنے گھر والوں سے دور اس کنویں میں تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ شہر والے بھی خوش تھے، کچھ دنوں کے لیے ہی سہی، اس شخص کی اذیتوں سے نجات ملی، اور دعا کر رہے تھے کہ وہ کبھی اس کنویں سے باہر نہ آ پائے۔ ایک دن وہ بدماش اور موذی شخص اس تاریک کنویں کے تہخانے میں بیٹھا اپنے کرتوتوں کو یاد کر رہا تھا کہ اچانک اوپر سے ایک پتھر اس کے سر پر آ کر لگا۔ سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس نے کنویں کی تاریکی میں ہاتھ چلائے اور پتھر کو تلاش کرنے لگا، اور پھر سر اوپر اٹھایا اور چیخ چیخ کر کہا، میرے سر پر یہ پتھر کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے؟ اوپر سے کسی کی آواز آئی جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ بیچارہ درویش ہوں جس نے پوری عمر کسی چونٹی کو اذیت نہیں دی۔ اس مزی شخص نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، جب تو نے کسی چونٹی کو بھی کبھی اذیت نہیں دی تو پھر میرے سر پر یہ پتھر کیوں مارا ہے؟ درویش نے کہا، یہ وہی پتھر ہے جو تو نے فلاں دن اور فلاں تاریخ کو میرے سر پر مارا تھا۔ اس شخص نے پھر تعجب سے پوچھا، کیسا پتھر، کون سا پتھر؟ مجھے تو یاد نہیں۔ درویش نے کہا، تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے یہ پتھر میرے سر پر مارا تھا اور میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا تھا؟ جس پر تو نے پوچھا تھا کہ اسے جیب میں کیوں رکھ لیا، تو میں نے کہا تھا کہ وہ پتھر جو کسی بے آزار درویش کا سر پھاڑ دے اسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اب تجھے یاد آیا؟ تب اس آدمی نے کہا، ہاں یاد آیا، بالکل یاد آ گیا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اتنے عرصے کہاں تھے؟ درویش نے کہا، مجھے تیرے مقام و منصب کا خوف تھا، لیکن اب تجھے اس کنویں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے تجھ سے ظلم کا بدلہ لے ہی لیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
اور سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك و نشاطی فی عبادتین و رغبتی فی ثوابک و زهدی فی ما یوجب لی علی مغابک.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։